الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف افراد نے ایک مسئلہ کئی مرتبہ دریافت فرمایا ہے. یوں تو بہت سے مسائل ہیں جو لوگ دریافت کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ جس پہ یہ ضروری سمجھا جائے کہ اس پہ اظہار خیال کیا جائے، وہ مسئلہ پیش آیا ہے. اصولی طور پہ اس ایک مسئلے پہ اللہ، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں میں جو اعتماد کے خلفاء تھے رضی اللہ عنہم، ان کا طریقہ کار اور ان کا فتویٰ کیا تھا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا میں عدل کو قائم کرنا ہے، اور خدا نخواستہ انصاف ایسی چیز ہے کہ اگر نبی بھی قائم نہ کرے تو اس کی عدالت پر حرف آتا ہے، اور اللہ اس انصاف کو قائم رکھنے کے لیے نبی کے مقابلے میں ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ وحی نازل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنے چلے ہیں، آپ نبی ہونے کے باوجود یہاں پر اجتہادی طور پر خطا کھا رہے ہیں. چنانچہ سورہ مائدہ کو پڑھنا چاہیے، جہاں پر ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا اور گواہیاں ہو گئی تھیں اور قریب تھا کہ آپ اس پہ فائنل ڈیسیژن دے دیتے. اللہ کی وحی آ گئی اور اللہ نے فرمایا کہ ولا تکل للخائنین خصیما، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بد دیانت افراد کے طرفدار مت بنے، اور وہ چور نہیں ہے اور آپ کو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا. نبی کے مقابلے میں ایک عام فرد کو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ بھی ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصومیت کے باوجود اگر کبھی ٹرینڈ ان کا گواہوں کی بنیاد پر، خود اپنے ذاتی رجحانات کی بنیاد پر کسی چیز پہ ایک طرف کو ہو جائے، تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کرتا ہے، اور جس پر تہمت لگی ہو اسے بری اور آزاد قرار دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رہے، ایک طرف کو آپ اگر دین کا مطالعہ ذرا غور سے کریں تو انصاف سے اللہ نے اپنے آپ کو بری نہیں رکھا. ممکن ہے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، اس سے پہلے ہم آپ سے معذرت خواہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی پاک ہے جو چاہے سو حکم کرے، اس کے باوجود اس نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اگر اللہ پر حرف آتا ہے، اللہ کے متعلق یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے تو خدا اپنے آپ کو بھی عدالت میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا لوگوں، میں کر سکتا تھا، اس کے باوجود تم میرے معاملے میں بھی انصاف کرو اور مجھے مستثنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہم لوگوں کو لائیں گے، وجئنا بک شہیداً علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ کی امت کو گواہ بنائیں گے، عدالت لگے گی۔ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بلائیں گے۔ ہم صرف تین مثالیں دیں گے کہ دیکھیں اللہ نے اپنے آپ کو بھی عدل سے بری نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ پوچھے گا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، تم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ کہیں گے کہ اللہ، ہمارے پاس تو کوئی تیرا نبی آیا ہی نہیں تھا، نوح علیہ السلام نے بھی پیغام نہیں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کے لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ یہ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، تم اس کی بات کرو، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو میری امت کہے گی کہ اللہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا تھا۔ اب اللہ کی جرح سنو، اللہ جرح کرے گا اور کہے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کب تھے، تم کب آئے، اتنا زمانے کا فرق ہے، یہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو تم اللہ کے سامنے قرآن کی یہ آیت رکھو گے اور تم کہو گے کہ اے پروردگار، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اے رب آپ نے ہی کہا تھا اپنے کلام میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، ہم اس قرآن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے۔ اللہ نے اپنے معاملے میں انصاف رکھا یا نہ رکھا؟ قیامت میں لوگ فریاد کریں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، کوئی آیا ہی نہیں، ما جانا من نذیر، تیرا کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ہم نے بھیجا تھا، وجاءکم النذیر، ہم نے کیا تم میں ہر انسان کو اتنا شعور نہیں دیا تھا کہ میرا اقرار کرتا؟ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سمجھنا تھا، مجھ پہ ایمان لانا تھا، وہیں سے ایمان لے کے آیا ہوتا۔ ایک دلیل، وجاءکم النذیر، اور ہم نے دوسرے پیغمبر علیہ السلام کو تمہاری زندگیوں میں بھیجا تھا، تم نے نہ میرے متعلق غور کیا، عقل سے کام لیا، نہ تم نے نبی کی مانی، اب تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیوں نہ تمہیں سزا دی جائے؟ یہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں بھی عدل سے بری نہیں ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے تیسری جگہ فرمایا اور اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو فطرت کے زمانے میں آئے، فطرت کا زمانہ، ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، دو مرتبہ فطرت واقع ہوا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ جو لوگ بغیر دعوت کے رہ گئے اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، ہمارے زمانے میں آسٹریلیا، افریقہ، چائنا، نبوت کی دعوت خود ان کی زبان میں نہیں پہنچی، ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ جہنمی، بالکل نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ وما کنا معذبین، یہ تیسری دلیل دیکھو، اللہ کہتا ہے میں کسی کو عذاب نہیں دیتا، حتیٰ یہاں تک کہ میں اپنا رسول پہلے بھیجتا ہوں، دلیل قائم ہوتی ہے، اللہ نے اپنے آپ کو مستثنا نہیں کیا عدل سے اور عدالت سے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے بعد اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے قابل اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے تشریف لائے اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اعلان کرو، سب لوگوں کو بلاؤ، جمع کرو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں، میں بشر ہوں اور ان قریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے ہاں اس طرح پہنچوں کہ میں نے کسی کا کچھ نہ دینا ہو. سو آؤ تم مجھ سے حساب کرو, میں نے کسی کا کچھ دینا ہے لینا ہے, آج سے کلیئر کرو. حدیث میں آیا ہے طبرانی وغیرہ کی روایات میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول فلاں دن آپ نے مجھ سے ایک یا دو درہم اتنے لیے تھے, تو آپ نے فرمایا ابو بکر آئیے. اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے, آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میری طرف سے انہیں ادا کر دے. یہ مال کا حال ہے. حضرت کاشا رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول آپ نے ایک دن, میں جب جہاد میں تھا تو ایک تیر مجھے چبھو دیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا آؤ کاشا اس کا بدلہ دینے کو تیار. چنانچہ آپ نے اپنا تیر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کاشا مجھ سے بدلہ لے. کاشا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, سارے صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں اٹھا, کسی نے نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو, استثنا کر دو ان کا, کسی کوئی کچھ نہیں. یہ تربیت تھی اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہزاروں ہیروز اپنی وفات کے بعد چھوڑ کے گئے, ہر ایک اپنے آپ کو عدالت کے معیار پہ پرکھتا تھا, کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ آگے بڑھے اور تیر چبھونا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بدر میں آپ نے مجھے چبھویا تھا اور اس وقت میرے جسم پر ایک چادر بندھی ہوئی تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا, آپ اپنا کرتا اٹھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کرتا اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا میرا پیٹ ہے, تم اکاشا مجھ سے بدلہ لے لو. انہوں نے تیر ایک طرف رکھا اور چوم لیا اور کہا اللہ کے رسول میرا بڑا جی چاہتا تھا, جو مجھے محبت ہے, کسی دن آپ کو بوسہ دوں. اور کاشا رضی اللہ عنہ نے خود ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے تیر چبھو لو, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, وہ تو آپ نے مجھے صف میں سیدھا کھڑا ہونے کے لیے فرمایا تھا, میں ایسے نہیں کروں گا, لیکن آپ کا بوسہ لوں. یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سامنے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں, آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا بکر تم میری بیوی, تو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا علی تم کیا کہتے ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں پریشان ہوتے ہیں, فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے عائشہ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, اللہ نے بہت بیویاں آپ کے لیے رکھی ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو پریشانی. بلایا اور گواہی لی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا کہا, انہوں نے کہا حضرت ایسے کریں اپنے گھر کی جو خادمہ ہے نا باندی, اس سے پوچھیں عائشہ کیسی ہیں, گھر کی عورتوں کو سب خبریں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا کہ بریرہ تم میری اہلیہ کے بارے میں کیا کہتی ہو, کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے دو باتوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا, عائشہ اتنی پاک ہے جیسے خالص کندن کٹھالی پہ چڑھا ہوا سونا جب نکلتا ہے, جس قدر وہ خالص ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار ایسا ہے. اور ایک بات اس کی البتہ ہے, وہ یہ کہ یہ بچی ہے آٹا گوند کے سو جاتی ہے, بکریاں آ کے آٹا کھا جاتی ہیں. میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ نیند پوری کر کے پھر اٹھ کے آٹا گوندا کرو, بس یہ نہیں میری بات مانتی, باقی تو اس میں کچھ نہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہیاں لی ہیں, اور اسی لیے آخر پر جب فیصلہ تھا تو آپ نے کہا لوگوں میں نے عائشہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے, اللہ کی قسم سوائے خیر کے میری بیوی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ ان کو جو یہ الزام لگاتے ہیں, اور ان پہ آپ نے حد جاری فرمائی سوائے ایک منافق کے, اس کو کچھ نہیں کہا. یہ نفاق اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں وہ اس کو بھگتے. اس لیے شریعت نے کسی کو استثناء نہیں دیا. جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے کاوش کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کچھ نہیں، یہ آج کے دن بھی گزر جائیں گے اور پچھلے دن بھی گزر گئے، اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دینا ہے، جس نے اپنی ذات تک پر عدالت قائم کی ہے، جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عدالت کی، نبی صلی اللہ علیہ وفات سے کچھ پہلے بار بار فرما رہے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو، آؤ اور لوگوں بتاؤ میں نے کسی کا کچھ لین دین کرنا ہے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے طویل باتیں ہیں ان کی، انہوں نے کسی کو کہا کہ دیکھو میں اور عمر جا رہے ہیں، یہ اونٹ ہیں، بہت زیادہ کام ہے، کسی کو مت آنے دینا۔ اور راوی کہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اونٹوں کو الگ الگ کر رہے تھے کہ یہ اونٹ صدقے کے لیے ہیں، یہ اونٹ زکات میں آئے ہیں، یہ غریبوں کی، یہ مسلمانوں۔ اور ایک تیسرا آدمی نظر چرا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اس نے وہ رضی اللہ عنہ بہت مصروف تھے، آپ نے اسے دیکھا تو اپنا راز ہوئے، اور آپ نے فرمایا میں نے نہیں منع کیا تھا کہ کوئی نہ آئے، مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں، اور تو کیسے آ گیا ہے؟ اور ان کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، انہوں نے نکیل اسے ماری اور اسے کہا نکلو یہاں سے۔ سارا کام جب ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اور ہم نے انصاف کو قائم کرنا ہے، بلاؤ اس کو۔ وہ آدمی بلایا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نکیل اس کو دی اور فرمایا جیسے ابوبکر نے تمہیں مارا ہے تم ابوبکر کو مارو گے تو پھر یہ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ نہ کریں، لوگوں میں چھوٹے بڑے کا کوئی احترام نہیں رہے گا۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، کہا عمر کل اللہ نے پوچھا تو تم میرے اس مارنے پہ یہ جا کر بتاؤ گے، اللہ کو گواہی دو گے، اور میں نکیل لے اور مجھے مار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس بدو سے، دیہاتی سے، کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم تمہیں کچھ دے دیں، تم مانگنے ہی کے لیے آئے تھے نا، ہم تمہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دے دیں اور تم انہیں چھوڑ دو؟ اسے کہا ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اچھا سنو، میں اپنے حق سے تمہیں بہترین سواری کا ایک اونٹ دیتا ہوں، اور پانچ سونے کے سکے، پانچ تولے سونا بھی دیتا ہوں اپنے حق سے، اور فرمایا تیسری چیز تمہیں دیتا ہوں کہ اونٹوں کے اوپر جو خوبصورت چادریں ڈالی جاتی ہیں اور جس سے فخر بلندی حاصل ہوتی ہے عربوں میں، پانچ چادریں بھی تم مجھ سے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے رب انصاف قائم ہو گیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں تو مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیا کیا۔ کس کو استثناء حاصل؟ جس خلافت راشدہ کی آپ مثال دیتے ہیں، ادھر آ جائیں خلافت راشدہ میں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے نا، معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا، عدالت میں گئے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جس چیز کے متعلق فرمایا یہ میری ہے، یہ ان کی نہیں ہے، میری۔ اور گئے کس کے پاس؟ مدینہ منورہ کے قاضی حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے تھے۔ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوا اور معاذ رضی اللہ عنہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، آ گئے بس، فیصلہ نافذ ہو گیا۔ حضرت عبید رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کھجور کے درخت پہ جو سانجی زمین تھی اس پہ معاملہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا ہے کھجور کا درخت، عبید رضی اللہ عنہ کا آپ کا کیسے ہے؟ یہ میرا ہے۔ اتنا آزاد اور بے باک معاشرہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے اور ان کا عبید یہ فیصلہ تو عدالت کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی، ذرا سی بات بڑی بغیر کسی کو کچھ کہے۔ فرماتے تھے چلو قاضی کے پاس، فرماتے تھے کسی اور آدمی، تیسرا آدمی مقرر کرو، فیصلہ کرے، ہم اپنے درمیان اختلافات نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ عبید رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، زید کے پاس، زید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر پہ ہی فیصلے کرتے تھے، عدالتیں کون سی اتنی بڑی ہوتی تھی، زید رضی اللہ اپنے گھر پہ ہی فیصلے فرما دیتے تھے۔ تو انہوں نے دونوں کو اپنی بیٹھک میں دیکھا کہ یہ دونوں چلے آ رہے ہیں، تو اس پہ زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، زید اگر عبید آتے اکیلے تو کیا ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے؟ یہ پہلی انصاف کی دھجی تم نے اڑائی ہے، تم نے انصاف کو پامال کیا ہے، بیٹھو اپنی جگہ پہ۔ وہ بیٹھ کے، اور پھر یہ دونوں بیٹھے ہیں، اس پہ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت عبید آپ کا، عمر رضی اللہ عنہ کا میرا، ان کا امیر المومنین، آپ قسم کھائیں خدا کی کہ یہ درخت آپ کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ درخت میرا ہے، میں کیوں نہ اللہ کی قسم کھاؤں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا ہوں، اگر میں سچ بول رہا ہوں اور یقیناً سچ بول رہا ہوں تو مجھے کیا رج ہے میں اللہ کے نام کی قسم کھاؤں۔ انہوں نے کہا اس پروردگار کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ درخت عمر کا ہے، میرا۔ زید رضی اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور جوں ہی دروازے سے باہر نکلے انہوں نے کہا عبید وہ درخت آپ لے لے، تو ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اگر مجھے ہی دینا تھا تو یہ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا عبید میں نے اس لیے قسم کھائی ہے تاکہ امت میں کسی فرد کو یہ اختیار نہ ملے کہ قسم کے بغیر اپنا دعویٰ جیت جائے۔ یہ ہے شریعت، استثناء ہو جاتا ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ امیر المومنین قسم نہ کھائیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس ڈر سے یہ قسم کھائی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کل کو امت میں یہ روایت چل پڑے کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے قسم سے، عدالت سے، میں نے اس لیے قسم کھائی، باقی ایک درخت کا کیا کرنا ہے، وہ تم لے لو۔ اور اسے عبید رضی اللہ عنہ کو دے بھی دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ سے پہلے دیکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا اور ان کا اختلاف تھا، 7000 درہم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے، وہ ادائیگی کے لیے 4000 انہوں نے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 7 تھے، مقداد 4 نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت 4000 تھا، 7 نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت چلیں پھر عدالت میں چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت میں گئے، قاضی نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ عثمان قسم کھاؤ کہ 7000 تھے۔ انہوں نے کہا میں قسم نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا پھر مقداد جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے، 4000 رکھے۔ انہوں نے 4000 لیے اور باہر نکلے تو مقداد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کہا امیر المومنین حضرت آپ نے قسم کیوں نہیں کھائی؟ انہوں نے کہا میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ دیکھو اللہ کی کوئی تقدیر مجھ پہ نافذ ہو جاتی ہے اور ایک آدھ ہفتے میں، مطلب یہ کہ گر پڑتا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، کوئی اور مصیبت آ جاتی تو لوگ کہتے کہ عثمان نے اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا، دیکھو خدا نے سزا دی، تو میں اس بدنامی سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے بس 4 ٹھیک ہے۔ عدالت میں گئے نا، فیصلے نافذ ہوئے ان کے خلاف، حتیٰ کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرا دیکھی اور آپ نے اس سے کہا یہ تو میری ہے، اس سے کہا آپ کی نہیں میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین قاضی شریح کی عدالت میں گئے، حالانکہ انہوں نے خود ہی شریح کو قاضی بنایا تھا، اور اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریح کو قاضی بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بعض فیصلے قاضی شریح کے جب سنے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حق یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے قاضی بنو. اور کمال کی بات فرمائی, پوچھا شریح تم کس خاندان سے ہو, تمہارے پاس کتنا مال ہے, اور پھر فرمایا شریح آگے قاضیوں کو مقرر کرو لیکن یاد رکھو کسی بھی کمینے شخص کو, نیچ ذات کو مسلمانوں پہ مسلط نہ کرنا, اس کی خصلت اندر سے خراب ہوگی, ایسے نہ ہو کہ مسلمان اس کی خصلتوں کی وجہ سے انصاف نہ کرنے پائیں. اور فرمایا شریح یہ بھی یاد رکھو اس کا حسب نسب اس کا قبیلہ جانچنے کے بعد کسی غریب آدمی کو کبھی بھی جج نہ بنانا, قاضی نہ بنانا, ورنہ سب سے پہلے وہ سوچے گا کہ میرا گھر بنے اور لوگوں سے پیسے لے کے فیصلے کرے گا. یہ دو چیزیں جج میں نہیں ہونی چاہیے. پھر چپ ہو گئے. پھر فرمایا شریح سنو, نہ تم کوئی ہدیہ لوگے نہ رشوت لوگے, کوئی ہدیہ دینے بھی آئے تو اسے نہ رکھنا کیونکہ اس سے تمہارے فیصلے متاثر ہو جائیں گے. پھر فرمایا شریح میں تمہاری بہت بڑی تنخواہ مقرر کر دوں گا اور تم نہ بازار میں جانا نہ خرید و فروخت میں اور نہ کوئی بزنس کرنا, یہ ساری شرائط لگائیں. اور میں بہت اچھی تنخواہ دوں گا, بازار میں جاؤ گے تمہاری عزت برقرار نہیں رہے گی, تم بزنس کرو گے پیسے کے ساتھ پیسہ آ جائے گا تو تمہارا رجحان پیسے کی طرف چلا جائے گا, انصاف قائم نہیں ہوگا. اس لیے وہ لوگ اللہ بہت ہی معاف فرمائے جو اپنی ذات کے اعتبار سے کمی اور کمین گنے جاتے تھے, اسی لیے انہیں دو چیزیں نہیں کرنے دیتے تھے. ایک, کسی ایسے شخص کو طب نہیں پڑھاتے تھے, کہتے تھے کہ اگر یہ طبیب اور حاکم بن گیا تو لوگوں سے پیسے وصول کر کے دولت مند اپنے آپ کو بنائے گا. یہ ایک, یہ اور ایک وہ کہتے تھے کہ قاضی اور جج مقرر نہیں کرنا, اگر اسے کرو گے تو انصاف نہیں ہوگا, اسے کرو گے تو ڈاکٹر بن جائے گا, بڑے عہدے پہ حکیم بن جائے گا, طبیب بن جائے گا, اور لوگوں کی صحت سے زیادہ ان کے پیسے پہ اس کی نظر چلی. سیدنا علی رضی اللہ شریح کے پاس گئے ہیں, شریح نے کہا امیر المومنین اس ڈھال پہ جھگڑا ہے. شریح بہت احترام کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ کو, بہت زیادہ. اٹھے اپنی جگہ سے, آ کے اس عیسائی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اپنی کرسی پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا امیر المومنین آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ یہاں بیٹھے, باقی مقدمہ وہی ہے جو میں نے سننا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. شریح نے کہا کیا بات ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ میری ڈھال ہے. عیسائی نے کہا میری ڈھال ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ گواہ بنائیں, کون گواہ ہے آپ کے دعوے پہ؟ ان کا میرا بیٹا حسن, میں بلاتا ہوں گواہی دے گا. شریح نے کہا امیر المومنین بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتا, دو گواہ لائے. انہوں نے فرمایا میں قمبر اپنے غلام کو بلاتا ہوں. اس نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کرتا, اور گواہ لائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور تو کوئی گواہ نہیں. شریح نے اٹھائی ڈھال اور اس کو دے دی عیسائی کو اور کہا چل چھٹی ہوئی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اصول جاری کیا تھا کہ جو شخص جتنے دور سے آتا ہے فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرو. قاضیوں کو ہدایت تھی, فرماتے تھے وہ دور سے آتا ہے بیچارہ, تھکا ہوا ہے, مسافر ہے, یہاں رہ نہیں سکتا, اس کے کاموں میں حرج ہوگا, اور اگر تم زیادہ دیر کے لیے اسے ٹھہراؤ گے تو وہ انصاف سے مایوس ہو کر چلا جائے گا. اور یاد رکھو جو فیصلے مقدمے دیر سے ہوتے ہیں ان میں انصاف نہیں ہوتا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے. عیسائی ڈھال لے کے چل پڑا اور باہر جب گیا ہے تو اسے کہا امیر المومنین اس پروردگار کی قسم جو اس زمین و آسمان کا رب ہے, آپ کے قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. आपका एक ऊंट इस रंग का था, आप उस पे तेजी से जा रहे थे, आपकी ये ढाल गिर गई थी, मैंने चुरा ली थी और इंसाफ हो गया, ये ले अपनी ढाल आप वापस रखें। और उसने कहा मैं मुसलमान होता हूं हजरत। उसे कलमा पढ़ा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जाती सवारी का एक बेहतरीन घोड़ा कहीं से उन्हें मिला था, उन्होंने उसे दिया और फरमाया मैं तुम्हारे इस्लाम से बहुत खुश हूं, हमारी अदालतों में ऐसे ही इंसाफ रहेगा। ये तो ये रहे, ये अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा इतने बड़े शायर थे कि हज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में कहा रात को ऊंटों की सवारियां जा रही हैं, तो फरमाया अब्दुल्ला को बुला। अब्दुल्ला आए तो आपने फरमाया शेर पढ़ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु गजब के शायर थे, वो कहते हैं उस एक रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं चुप हो जाता था, फरमाते थे अब्दुल्ला और पढ़, अब्दुल्ला और पढ़, और मुझे शेरों पे दाद मिलती रही। सहरी तक मैंने 200 से ज्यादा अशआर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए। ये अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हैं। बैतुल्ला में दाखिल हुए, हुदैबिया में उन्होंने उमरा करने नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर जब वो आए हैं बैतुल्ला में दाखिल हुए, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं अब्दुल्ला के साथ था और अब्दुल्ला ने कहा फीना रसूलुल्लाह यक्तू किताब, हम में अल्लाह के रसूल हैं जो खुदा की किताब पढ़ते हैं, ऐसे उन पे वही नाजिल होती है। और जब तुम्हारे जिस्म के बोझ से तुम्हारे बिस्तर तक थक जाते हैं, उस समय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सामने खड़े होते हैं और रात को तहज्जुद पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने कहा अल्लाह का घर बैतुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्दुल्ला तुम शेर पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उमर, उमर इसे पढ़ने दे, तुम्हें नहीं पता हमारी ये शायरी काफिरों के कलेजे में जाके तीर लगते हैं, पढ़ने दे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला पढ़। ये अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हैं। खैबर फतह हो गया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि अपनी जमीन ठेके पे दे दी है, फरमाते हैं अब्दुल्ला जाओ और यहूदी जो काम करते हैं और मैं हूं हमारे दरमियान इंसाफ से तकसीम कर। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा खजूरें तोड़ते थे, दो ढेर बना देते थे, यहूदियों को बुला के कहते थे कोई एक तुम चुन लो, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये नहीं है कि खजूरें एक खजूर इधर उतना। ये चीजें इस्लाम में सिखाता है, इस्लाम में तालीम देता है और इस तालीम में बड़े हों या छोटे हम सबको सिर्फ इतना सोचना है कि अल्लाह के यहां क्या जवाब दे, गुनाह से बचने की और गलत कामों से बचने का सबसे बड़ा नुस्खा अल्लाह का खौफ या अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह की मारिफत। मारिफत होती है खुदा की कि खुदा कौन है, बेअदबी नहीं करता, बेटा कभी बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता। मारिफत होती है बारी तआला की, मस्जिद के करीब से गुजरता है और सिगरेट झुका लेता है, ये अल्लाह का अदब है जो उसके दिल में। अल्लाह ने फरमाया फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, और जो आदमी अल्लाह की निशानियां देखता है जिनको देख के अल्लाह याद आता है, मस्जिद है बैतुल्लाह है वगैरह वगैरह, मिन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया उसके दिल में हम तकवा होता है, वो इसलिए हमारे शायर का अदब और एहतराम करता है। और अल्लाह की मारिफत अल्लाह की मोहब्बत भी इस पे ले आती, खुदा की मोहब्बत इस पे ले आती, नाफरमानी नहीं करता, कत्ल नहीं करता, खुदा की मोहब्बत की वजह से अपना हक भी छोड़ देता है कि कोई नहीं अल्लाह मेरा हक खत्म हो गया मैं आपके यहां से ले लूं। अल्लाह की मोहब्बत के गलबे में मौत की तमन्ना करता है कि आपको देखना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। ये अल्लाह की मोहब्बत उसे गुनाह से रोकती है, नाफरमानी से रोकती है। और तीसरी चीज अल्लाह का खौफ है, डर है। वो कहता है मैं अपने रब से डरता हूं ना, क़यामत में मेरा क्या, कब्र में मेरा क्या बनेगा। یہ تینوں چیزیں ایسی، معرفت ہو جائے اور محبت ہو جائے اور اللہ کا خوف، ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے. اللہ نے سارے انسانوں کو جس چیز سے پیدا فرمایا ہے، نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس پہ غلبہ ہو. جن لوگوں کو بنیادی طور پہ، یہ تو فلاسفہ کا مسئلہ ہے، اس لیے کیا اس پہ بحث کرنی ہے. اگر آپ سہروردی کو پڑھیں، بولی سینا کو پڑھیں، اور اس کو پڑھیں ملا صدرہ کو، وہ اس بات کو بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی سرشت میں اللہ تعالی آگ کا غلبہ رکھ لیتا ہے، چار عناصر میں سے، فور ایلیمنٹس میں سے، جس میں آگ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس میں غصہ اور جلال بھی آتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس آدمی میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مٹانا، اپنے نام و نشان کو مٹانا، عاجزی. اور جس پہ ہوا کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بات پوری ہونے، وہ منصوبہ پورا ہونے سے پہلے میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. اور جس پہ پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ انسان دھیرے دھیرے اپنے کام مکمل بھی کر لیتا ہے اور تکمیل تک پہنچ کر پھر بتاتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے فضل فرمایا. یہ چاروں عناصر سے ہر انسان اس مرحلے سے ہی گزرتا ہے اور اس میں ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے بتاتے ہیں، جب چاروں مناظر سے کوئی گزرتا ہے تو پھر اس پہ ایک چیز غالب آ جاتی ہے، یا تو اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، یا معرفت غالب آ جاتی ہے، اور یا پھر اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے. لیکن جہاں تک استثناء اور قضاء اور عدالت کا تعلق ہے، ہمیں ایک لمحے کو غور کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ نے اپنے آپ کو بری نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نہیں کیا، اس اللہ کو کیا جواب دیں.